یعنی اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر کی ایک عظیم پیشکش، آؤ طریقہ نبوی کے مطابق نماز سیکھیں۔ ترتیب و اعداد سید معراج ربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، میرے عزیز دوستو اور بھائیو، نماز یہ ہر بندے مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن کریم کے اندر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح نماز کو سنت طریقۂ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ میں انشاءاللہ نماز کے متعلق، نماز کا طریقہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس طرح آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت آپ نماز کی نیت کریں گے۔ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ کا ادا کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نیت کی میں نے 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے ظہر کی نماز اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اگر یہ شریعت کا جز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنے صحابہ کو بتلاتے، مگر کسی بھی صحابی سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے اس کا ثبوت قطعا نہیں ملتا۔ جب آپ جماعت کے اندر ہوں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو اس وقت صفیں درست کر لیں، اور ہر امام کے اوپر ضروری ہے کہ اقامت کہنے کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کی ابتدا کرے گا۔ اگر آپ اکیلے ہیں پھر بھی آپ تکبیر تحریمہ سے نماز کی ابتدا کریں گے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کو کہتے ہیں، یعنی اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، ایسا محسوس کیجئے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر، یہ دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھائیں گے آپ، کندھوں تک اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے یہ سینے کے اوپر آپ اپنے ہاتھ کو رکھ لیں گے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں سے کان کا چھونا یا پکڑنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذب منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، متفق علیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یاد رہے کہ ہاتھ اٹھاتے وقت ہتھیلیوں کا رخ، ہتھیلیوں کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی بتلایا کہ ہاتھ باندھنے میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے، اسی طرح سے ہاتھ سینے کے اوپر باندھنا یہ سنت ہے۔ بہت سارے لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہیں ملتا ہے۔ صحیح حدیث سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھے۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ ہاتھ سینے کے اوپر رکھے, جیسا کہ ابن خزیمہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے. عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یده الیمنی علی یده الیسرى علی صدره. حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا. تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. دوران قیام آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا انس اجعل بصرک حیث تسجد رواہ البیہقی. آپ نے فرمایا کہ اے انس اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھو. اس حدیث کو بیہقی نے روایت کیا. جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہاتھ سینے کے اوپر باندھ لیں گے اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے یہ میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں. دو حدیثیں آتی ہیں اور دونوں حدیثوں میں دو دعائیں منقول ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء الثلج والماء والبر رواہ احمد والبخاری ومسلم وابو داؤد والنسائی بن ماجہ. اس حدیث کو بخاری نے, مسلم نے, احمد نے, ابو داؤد نے اور نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اور دوسری حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے, فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یہ دعا پڑھنے کے بعد میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اس کے بعد آپ, یعنی بسم اللہ کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ ہر نماز میں, چاہے وہ سری ہو یعنی خاموشی کے ساتھ پڑھنے والی ہو یعنی ظہر یا عصر کی نماز ہو, یا جہری ہو یعنی زور سے پڑھنے والی ہو, آواز کے ساتھ پڑھنے والی ہو یعنی مغرب ہو, عشاء ہو یا فجر ہو, ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. پڑھنا ضروری ہے, فرض ہو یا نفل ہو, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے, کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں. آپ چاہے امام ہوں یا امام کے پیچھے پڑھنے والے ہوں یا اکیلے پڑھنے والے ہوں, ہر حالت میں آپ کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. عن عبادہ ابن ثانہ قال كنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءۃ فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم قلنا نعم یا رسول اللہ قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بالدفع رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر پڑھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت فرمائی تو آپ نے دقت محسوس کی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پوچھا شاید تم لوگ امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو. ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو, کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے. آپ نے یہ بات تین بار فرمائی اور پھر فرمایا نماز نامکمل نہیں. حضرت ابو ہریرہ سے عرض کیا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. فقیل لابی ہریرہ انا نکون وراء الامام فقال اقرا بها فی نفسک رواہ مسلم. ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں, ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اس وقت دل میں پڑھ لیا کر. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے تیسری حدیث آتی ہے عن ابی موسیٰ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمتم الى الصلاۃ فلیؤمنکم احدکم واذا قرأ الامام فانصتوا رواہ احمد. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم میں سے ایک امامت کرائے, اور جب امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھے تو تم خاموش ہو. اسے احمد نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یخرج فینادی لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد. رواہ احمد و ابو داؤد. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس سے زیادہ جتنا کوئی چاہے پڑھے. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. میرے عزیز دوستو, سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے, چاہے امام ہو یا مقتدی ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہا. امام سورہ فاتحہ پڑھ لے تو امام سمیت تمام مقتدیوں کو بیک وقت آمین کہنی چاہیے. اگر قرات کلی ہو تو آہستہ, یعنی ظہر یا عصر کی نماز ہو تو آہستہ پڑھنی چاہیے, اور اگر دہری ہو تو قرات میں بلند آواز سے آمین کہنا یہ مسنون ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین سے موافق ہوگی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے وائلس بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ الضالون قال آمین ورفع بها صوته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ولدوالین کہتے تو اونچی آمین, اس اونچی آواز سے آمین کہتے. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا. میں نے ابھی بتلایا کہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں گے, پھر بسم اللہ پڑھیں گے, پھر سورہ فاتحہ اس طرح سے پڑھیں گے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. یہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ بسم اللہ پڑھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد میں کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, جیسا آپ پڑھنا چاہتے ہیں ویسا پڑھیے. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ آپ مثال کے طور پر قل هو الله پڑھیں. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا اس طرح کی دوسری سورت چھوٹی جو ہے, تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يا اس طرح کی بہت ساری سورتیں ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو. وہ آپ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں چند بھوری ہے. کہ مقتدی کو امام کے پیچھے چاروں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. مقتدی کو, یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, اس کو پھر ضروری ہے کہ چاروں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے. اسی طرح سے اگر کوئی منفرد ہے, یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کو فرض سنت نوافل تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانی چاہیے. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخرج فينادي لا صلاه الا بقراءه فاتحه الكتاب فما بعد. میں نے ابھی یہ کتاب فراغ کے سامنے پیش کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کا حکم دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس سے زیادہ جتنا کوئی چاہے پڑھ. جہری نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں قرات کی ترتیب یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بھی شخص کہیں سے بھی قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, کان رجل من الانصار یؤمه فی مسجد قباء وکان کلما افتتح سورة یقرأ بها لهم فی الصلاة مما یقرأ به افتتح بقل هو اللہ احد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة اخرى معها وكان يسمع ذلك في كل ركعة. فلما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك ان تفعل ما يامرك به اصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال اني احبك. فقال حبك اياها ادخلك الجنة. رواه البخاري. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قبا میں انصار کی امامت کرتا تھا. وہ تمام جہری نمازوں کی ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتا, یعنی قل هو اللہ پڑھتا, پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انصار نے آپ کو یہ صورت حال بتائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت امام سے دریافت فرمایا, پوچھا کہ تم لوگوں کے کہنے پر عمل کیوں نہیں کرتے اور سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں قدر سے پہلے کیوں پڑھتے ہو؟ انصاری امام نے جواب دیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا. اسی طرح سے حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ کہف یعنی سورہ نمبر 18 اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف یعنی سورہ نمبر 12 یا سورہ یونس سورہ نمبر 10 پڑھی اور بتایا کہ میں نے صبح کی نماز حضرت عمر کے ساتھ انہی دو سورتوں کے ساتھ پڑھی. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا. ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ نماز کے اندر ترتیب واجب نہیں ہے. وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ترتیب اگر نماز کے اندر نہیں رہی تو نماز باطل ہو جاتی ہے, نماز کا دہرانا یہ ضروری ہے. حدیث کی روشنی میں نماز کے اندر ترتیب یہ ضروری نہیں. امام یا اکیلے نماز پڑھنے والا پہلی اور دوسری رکعت میں ایک ہی سورت تلاوت کر سکتا ہے. عن معاذ بن عبد الله الجهني رضي الله عنه قال ان رجلا من الجهين اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في الصبح اذا زلزلت في الركعتين كلتهما فلا ادري انسي ام قرا ذلك عمدا. رواه ابو داود. حضرت معاذ بن عبداللہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جوہینہ خاندان کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کی دونوں رکعتوں سورہ زلزال تلاوت فرماتے سنا. راوی کہتا ہے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تہنم کیا یا جان بوجھ کر کیا. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص ایک ہی سورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اور اگر کسی آدمی کو قرآن مجید بالکل یاد نہ ہو تو اسے قرأت کی جگہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھنا چاہیے, کیونکہ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. عن رفاعة بن رافع رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم رجلا الصلاة فقال ان كان معك قرآن فقط والا فاحمد اللہ وكبره وهلله ثم اركع. رواہ ابو داؤد و ترمذی. حضرت رفاعة بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز سکھلائی اور فرمایا کہ اگر تجھے قرآن یاد ہو تو اسے پڑھ, ورنہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر رکو کر. اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا. قرأت کے دوران سجدہ تلاوت کی آیت آئے تو تلاوت کرنے اور سننے والوں کو سجدہ کرنا ضروری ہے. رکو میں جائے اب آپ نے جب سورہ فاتحہ پڑھ لی اور کوئی سورت اس کے ساتھ ملا لی تو اب رکو میں جائیں گے آپ. رکو میں جانے سے پہلے اور رکو سے اٹھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کی طرح جس طرح آپ نے تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا تھا, اس طرح دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا یہ سنت ثابت ہے. اس کو رفع یدین کہتے ہیں, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا رفع یدین کہتے ہیں. تین یا چار رکعتوں والی نماز میں دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد بھی رفع یدین کرنا مشروع ہے, یعنی اگر آپ جب آپ رکو میں جائیں گے تو رکو میں جانے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں گے اور پھر آپ رکو میں جائیں گے. اسی طرح سے اگر تین یا چار رکعت والی نماز ہو تو آپ جب تیسری رکعت چوتھی رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت رفع دین کر کے, یعنی جس طرح آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا تھا, اس طرح سے تکبیر کہہ کے آپ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کے اوپر باندھ لیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت, رکوع جاتے وقت اور اسی طرح سے چوتھی رکعت میں, تیسری یا چوتھی تیسری رکعت میں اٹھنے کے وقت آپ جو ہے رفع دین کریں. حدیث یہ ہے عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ ورفع ذلک ابن عمر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع سے اٹھنے کے لیے سمی اللہ علیہ حمدہ کہتے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور جب تین یا چار رکعت والی نماز میں دو رکعتوں کے بعد اٹھتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا. اب آپ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا کے رکو میں جائیں. رکو میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر اور دبا کر گھٹنوں پر رکھنی چاہیے, اور سجدوں میں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھنی چاہیے. حالت رکو میں کمر سیدھی اور سر کمر کے برابر ہونا چاہیے, نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو. اسی طرح رکو میں اتنا جھکنا چاہیے کہ اگر پیٹھ کے اوپر پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھا جائے تو پانی نہ گرنے پائے. رکوع اور سجود نہایت ہی اطمینان سے کرنا چاہیے. رکوع اور سجود نہایت ہی اطمینان سے کرنا چاہیے. رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ منع ہے. اب رکوع کے اندر جو تسبیحات آپ پڑھیں وہ میں آپ کو بتاتا چاہوں. رکوع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سبحان ربی العظیم, 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 یہ پڑھنا چاہیے. اس کی تعداد کم سے کم تین ہو, تین سے کم نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے یہ دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, سبحہ قدوس, سبحہ قدوس رب الملائکہ والروح. اسی طرح سے ایک اور دعا ثابت ہے, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. یہ تمام دعائیں رکوع کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے. جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو نہایت اطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا ہونا آپ کا ضروری ہے. عن ثابت رضی اللہ عنہ قال کان انس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فإذا رفع راسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي رواه البخاری. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے تو پڑھ کر وضاحت فرما کے رکوع سے جب سر اٹھا کر قومہ کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہمیں گمان ہونے لگتا کہ شاید انس سجدے میں جانا بھول گئے. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو رکوع سے سر اٹھاتے وقت نہایت سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور اس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قومہ کہتے ہیں. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قومہ کہتے ہیں. حالت قومہ میں ہاتھ باندھنے یا کھلے رکھنے کے بارے میں کسی حدیث سے وضاحت نہیں ملتی ہے, لہذا دونوں طرح درست ہے. آپ ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں اور آپ ہاتھ کھلا بھی رکھ سکتے ہیں. قومہ جب آپ کھڑے ہوں گے رکوع سے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائیں گے اور کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سجدہ یہ سات اعضا پر کرنا چاہیے. سجدہ میں ناک زمین پر ضرور لگنی چاہیے. اسی طرح نماز میں کپڑوں اور بالوں کا سمیٹنا یا سنوارنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منع تھا, نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ حدیث ملاحظہ کرتا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم علی الجبہ واشار بیده علی عنقه والیدین والرکبتین واطراف القدمین ولا نکفت الثياب والشعر رواه البخاری. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی پر، یہ کہتے ہوئے حضور نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ چھوئے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا۔ سجدہ پورے اطمینان سے کرنا چاہیے، سجدے میں بازو زمین پر بچھانا نہیں چاہیے، سجدے میں ران پیٹ سے علیحدہ رکھنی چاہیے، سجدے میں کوہنیاں پیٹ سے علیحدہ اور کھول کر رکھنی چاہیے۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو بکری کا بچہ آپ کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھنے چاہیے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتے۔ حضرت ابو حمید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں اپنی ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے اور ہاتھ اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے اور ہاتھ کندھوں کے برابر رکھتے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رہنی چاہیے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا۔ سجدہ اور رکوع میں تسبیحات کی کم سے کم تعداد تین ہے، اس سے کم جائز نہیں۔ سجدے میں جو تسبیحات وارد ہوئی ان میں سے چند ایک تسبیحات یہ ہیں، سبحان ربی الاعلی، یعنی سجدے میں جب آپ جائیں تو سورت یہ دعا پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، 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 کم سے کم تین، اور زیادہ سے زیادہ کوئی اس کی حد نہیں۔ اسی طرح سے میں نے ابھی بتلایا ہے پیچھے کہ آپ رکوع کے اندر سبح القدوس رب الملائکۃ والروح یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ تم دعائیں آپ سجدے کے اندر پڑھ پڑھ کر۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ امام جب سجدے میں امام چلا جائے تب آپ سجدے میں جائیے، امام سجدے میں چلا جائے تب آپ کو قومی کی حالت سے سجدے میں جانا چاہیے۔ عن البراء رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقم احد منا ظهره حتى نراه قد سجد۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اس وقت تک کوئی آدمی اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں نہ دیکھ لیتا۔ گویا جب امام سجدے میں چلا جائے تب آپ قوما سے سجدے میں جائیں، یہ بہتر ہے۔ سجدے میں جب آپ ایک سجدہ آپ کا ہوا پھر آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے اور تھوڑی دیر بیٹھیں گے، اس جب بیٹھیں گے اس بیٹھک کو جلتا تھا، اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بین سجدتین یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے تھے تو یہ پڑھتے تھے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو یہ جلتا کہتے ہیں۔ رکوع اور سجود، قوما اور جلسہ، اطمینان اور اعتدال سے تقریباً ایک جیسے وقت میں ادا کرنے چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے ثابت ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ، قوما دونوں سجدوں کا درمیانی قعدہ تقریباً برابر ہوتے، اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا مسنون ہے، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا مسنون ہے، اسے جلتے ہیں استراحت۔ عن مالک بن خویب رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فإذا کان فی وتر فی صلاته لم ینہض حتی یستوی قائدا، رواہ البخاری۔ حضرت مالک بن حویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی سات رکعتوں یعنی پہلی اور تیسری میں ہوتے تو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے بیٹھتے پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا۔ اس طرح سے میرے عزیز دوستوں آپ کی ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھیں گے اور اس کے بعد میں بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں الحمدللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے بسم اللہ, پھر اس کے بعد آپ کو دوسری سورت پڑھیں گے مثال کے طور پہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین.
اور اس کے بعد میں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے اور رکو میں پھر وہی دعا پڑھیں گے جو میں نے پیچھے بتلایا ہے, پھر رکو سے سر اٹھائیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ کہتے ہوئے آپ جو یہ دعا پڑھیں گے. اس کے بعد میں پھر آپ سجدے میں جائیں گے, سجدے میں میں یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ گھٹنا رکھیں یا ہاتھ رکھیں, دونوں طرح کی حدیثیں وارد ہیں. اور اس کے بعد میں آپ جو ہے سات اعضا کے اوپر سجدہ کریں, جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا کہ ناک پر, ہاتھ ہتھیلیوں پر اور اسی طرح گھٹنے پر, اس طرح سے پیشانی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس طرح سے پوری دوسری رکعت بھی آپ پوری کریں. دوسری رکعت میں اب آپ کے اوپر جو چیز واجب ہے وہ ہے تشہد. تشہد کس کو کہتے ہیں؟ دو رکعت پڑھنے کے بعد میں سجدہ سے جب سر آپ اٹھائیں گے دوسرے سجدے سے پھر آپ بیٹھ جائیں گے, اور اس وقت جو ہے بیٹھ کر کے جو اس وقت کے بیٹھنے کو تشہد کہتے ہیں. تشہد میں کیا ہے کہ تشہد میں انگشت شہادت یہ اٹھانا سنت سے ثابت ہے. تشہد میں داہنا ہاتھ دائیں گھٹنے پر, بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکیات میں بیٹھتے تو داہنا ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے, اور اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ کر کے حلقہ بناتے ہوئے شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے. احادیث میں انگشت شہادت کلمہ شہادت کے وقت اٹھانے کی کوئی صراحت نہیں ہے, لہذا تشہد سے لے کر آخر تشہد تک مسلسل اٹھائی جائے یا کلمہ شہادت کے وقت اٹھائی جائے سنت ادا ہو جاتی ہے. بہرحال حدیث میں اس کی تصریح نہیں ہے. بہت سارے لوگ اشہد ان لا الہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, یہ ایسا ان لا الہ پہ اٹھاتے ہیں اور الا اللہ پہ گرا کے پھر برابر کر لیتے ہیں. اس قسم کی تصریح حدیث میں نہیں ہے, بلکہ حدیث میں صراحت یہ ہے کہ جب تشہد میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہ اپنے درمیانی انگلی پر حلقہ رکھ کر حلقہ بناتے اور اس طرح شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے تھے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے. یہ تمام حدیثیں صحیح ہیں, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت ہے وہ یہی کرنا چاہیے کہ تشہد میں جب بیٹھے تو انگلی کا ہاتھ کا حلقہ بنائے داہنے ہاتھ کا اور انگلی سے اشارہ کرے. تشہد میں بیٹھ کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تشہد. اور اس کے بعد اگر یہ آپ کی دو رکعت والی نماز ہے, دو رکعت والی نماز ہے اگر آپ کی, تو اس کے بعد آپ ضرور پڑھیں, ضرور اس طرح سے پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھنے کے بعد میں بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرضی, جس میں صحیح یہ ہے کہ درود پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. متفق عليه. اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کیا ہے. یہ دعا پڑھنے کے بعد میں آپ داہنے طرف گویا کہ تحیات، درود شریف اور دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ داہنے طرف اپنا چہرہ کریں گے اور کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد بائیں طرف اپنا چہرہ کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب گویا آپ جو ہے نماز سے فارغ ہو گئے. تشہد میں بیٹھتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بائیں پاؤں پر بیٹھنا یہ سنت ہے. تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بائیں پاؤں یہ بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھنا یہ سنت ہے. لیکن اگر چار رکعت والی نماز ہے تو جب آخری دو رکعتوں کے بعد آپ بیٹھیں گے تو اس وقت آخری تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھے، بائیں پاؤں کو دائیں پٹلی کے نیچے سے نکال کر کولہے پر بیٹھنا چاہیے اور اس حالت کو تبرک کریں، اور یہ تبرک کرنا افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پر بیٹھتے، لیکن آخری رکعت یعنی دوسرے تشہد میں بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پیرلی میں سے نکال لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے کوہے پر بیٹھتے. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس طرح سے میرے عزیز دوستوں آپ کی دو رکعت پوری ہو گئی. اب اگر آپ کی چار رکعت والی نماز ہے تو اب وہاں پر تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا پڑھنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور جب کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کہہ کر کے آپ اپنا ہاتھ سے اپنے کندھے تک اٹھائیں گے اور اپنے سینے کے اوپر باندھ لیں گے، اور اس کے بعد چوتھی تیسری رکعت میں آپ پھر ویسے ہی جیسے پہلی پڑھے تھے آپ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اس کے بعد آپ خود اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے، اور اس طرح سے پوری نماز جیسے پچھلے پڑھیں آپ اس طرح سے پڑھیں گے. پھر چوتھی رکعت میں بھی آپ اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. پھر آپ آمین کہتے رکو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے، پھر سمع اللہ لمن، اس طرح سے آپ پوری نماز کو ادا کریں گے، اور جب آخر میں بیٹھیں گے اسی کو آخری تشہد یعنی دوسرا تشہد کہتے ہیں، اور اس میں وہی دعائیں پڑھیں گے جو بھی ہم نے بتائی ہیں. دو رکعت والی نماز میں تشہد کے بعد درود پڑھیں، درود پڑھنے کے بعد میں یہ دعا پڑھیں جو میں نے ابھی آپ کو آخر میں بتایا. آپ کی یہ چار رکعت نماز ہو گئی، اور اس طرح سے آپ کی نماز سلام پھیرنے کے بعد میں مکمل ہو. یہاں چند باتیں آپ کو میں بتلاتا چلوں. اگر نماز پڑھنے والا امام ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد میں وہ دائیں یا بائیں طرف سے پھر کر لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تو اپنا چہرے مبارک لوگوں کی طرف پھیر لیتے تھے. یہ حدیث ثابت ہے، بخاری کی روایت ہے. اسی طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرض نماز جماعت کے بعد لوگ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگتے ہیں. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بعض علماء نے اس کو اور بلکہ علماء اہل سنت والجماعت نے اس کو بدعت قرار دیا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. البتہ تنہا اگر کوئی دعا مانگنا چاہے تو کبھی بھی مانگ سکتا ہے، وہ مانگے کوئی حرج نہیں. سلام پھیرنے کے بعد میں دائیں یا بائیں طرف مسافہ کرنا یہ بھی بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے دوران نماز کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نماز میں ان کے مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. چنانچہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی, نماز کے بعد حضور اکرم فوراً کھڑے ہوئے اور ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے, پھر واپس تشریف لائے. صحابہ کے چہروں پر تعجب کے آثار تھے. تو آپ نے آثار دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز کے دوران یاد آیا کہ ہمارے گھر میں سونا ہے اور مجھے ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں, لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر نماز میں کسی قسم کا سوچ آئے تو یہ جو ہے نماز کے باطل نہیں. یہاں ایک بات اور بتلاتے چلوں کہ مرد اور عورت کے طریقے نماز میں کوئی فرق نہیں. جس طرح مرد نماز پڑھے گا اسی طرح عورت نماز پڑھے گا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ عورتوں کی نماز میں اور مردوں کی نماز میں فرق کرتے ہیں. سراسر یہ اسلام کے ساتھ خیانت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی, مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ عند صلاۃ القلب, کہ خواہ مرد ہو یا عورت جب سجدہ کرے تو اطمینان سے سجدہ کرے, اور تم میں سے کوئی بھی خواہ مرد ہو یا عورت سجدے میں اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے. حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور وہ فقیر خاتون تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت ام الدرداء نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور وہ فقیر خاتون تھی, اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے قال ابراہیم النخعی نفعل المرأة تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل, اخرجه ابن ابي شيبة بسند صحيح عنه. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں فرماتے ہیں کہ عورت اسی طرح نماز پڑھے جس طرح مرد پڑھتا ہے. اسے ابن ابی شہبہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے. میرے عزیز دوستو, یہ نماز کا مکمل طریقہ رہا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے. اب نماز کے بعد کچھ اذکار مسنونہ ہیں, کچھ ایسی دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. چنانچہ فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز میں ایک مرتبہ اللہ اکبر اور آہستہ آواز میں تین بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا. اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا کی سنت ہے. چند دوسری دعائیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے معاذ, مجھے تم سے محبت ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اچھا تو پھر ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولنا, رب عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, رب عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے میرے پروردگار مجھے اپنا ذکر شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد, متفق علیہ. اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا, اس نے 99 کی تعداد پوری کی. پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ